آفتاب بن نسبت مع اللہ، یہ جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر حضرت والا سید یوسندی محبی محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب نور اللہ مرقدہ کے سفر کے ملفوظات اور مواعظ پر مشتمل ہے، اور ان تمام ملفوظات کو جمع کیا ہے سید یوسندی محبی محبوبی مشفق مصلحی حبی و مربی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم نے. مجلس 14 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 7 اکتوبر 1998 بروز بدھ بوقت 6:45 صبح بعد فجر مسجد حمزہ لینیشیا. حدیث اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک الی آخر کی عجیب و غریب شرح. ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و... یہاں تک پڑھا تھا، یہ پورا پڑھ لیا تھا، یہ والا جی یہاں سے شروع کر دیجیے، یہ تو پڑھ لیا تھا جی. جی بہت فی الدنیا حسنتن کا ایک تفسیری نقطہ. حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے دل میں میری محبت ڈال دی. روح المعانی میں علامہ آلوسی نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ الی آخر کی تفسیر میں ثناء الخلق کو حسنہ فی الدنیا میں شامل فرمایا ہے. حضرت والا نے تفسیر کو تفصیل سے بیان فرمایا، لیکن یہاں صرف اسی تفسیر کو نقل کرتا ہوں جو اس وقت کے موضوع سے متعلق ہے. جامع، آدمی خود کو تو اچھا اور تعریف کے قابل نہ سمجھے، لیکن اگر مخلوق تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس نے میرے عیوب کو چھپا لیا اور نیکیوں کو ظاہر فرما دیا جس کی وجہ سے مخلوق تعریف کر رہی ہے. شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حسنتن فی الدنیا عطا فرمائی. اپنی نگاہ میں چھوٹا ہونا مطلوب ہے، لیکن دوسروں کی نگاہ میں صغارت اور حقارت مطلوب نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ، مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا اور حقیر کر دیجئے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا دکھا دیجئے. معلوم ہوا کہ دوسروں کی نگاہوں میں حقیر ہونا مطلوب نہیں، کیونکہ دوسروں کی نگاہوں میں اگر اس کی عظمت نہیں ہوگی تو کون اس سے دین کی بات سنے گا اور کون اس سے دین سیکھے گا. سبحان اللہ، کیا علم نبوت ہیں! آپ کے علوم نبوت خود دلیل نبوت ہیں. 14 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 6 اکتوبر 1998 بروز منگل بعد عشاء 9 بجے شک. مجلس پر مکان مفتی حسین بھیات صاحب. جنوبی افریقہ کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے اکابر علماء اکرام اور دیگر سالکین حضرت والا سے ملاقات کے لیے مفتی صاحب کے مکان پر تشریف لائے. اس موقع پر حضرت والا نے مندرجہ ذیل ملفوظات ارشاد فرمائے. کیفیت احسانیہ کی قوت و ضعف کا راز. ارشاد فرمایا کہ شیخ جتنا قوی النسبت اور جتنی قوی کیفیت احسانیہ کا حامل ہوتا ہے، اتنی ہی قوی نسبت اور کیفیت احسانیہ اس کے مریدین میں منتقل ہوتی ہے. صحابہ کو ایمان اور اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
احسانی آگے بیان فرمائیں گے کس چیز کا نام ہے. کیفیت احسانی جو حدیث پاک میں ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی بات کرو جو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت جب لاسخ ہو جاتی ہے اہل اللہ کے دل میں تو اسی کو کیفیت احسانی کہتے ہیں. اور یہ کیفیت جس کی جتنی قوی ہوگی اس کی مجاہدات قربانیوں سے اس کی محنتوں سے اللہ کے فضل سے جتنی قوی اس کی نسبت ہوگی اور یہ کیفیت احسانی ہوگی اتنی ہی قوی نسبت اس کے مریدین میں منتقل. اس لیے ہر شیخ کے مریدوں کا ایک سہار نہیں ہوتا, آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا قوی نسبت ہے اتنا زیادہ اس کے مریدین کے حالات اچھے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی کیفیت احسانی اسی کی قوت سے منتقل ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال ایسی ہے جو باپ جو ہے تندرست ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے تو اولاد بھی اس کی قوی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ روحانی نسبت ہے جب اس میں منتقل ہو جاتی ہے شیخ کی صحبت کی برکت سے, جتنا قوی نسبت جتنی قوی نسبت جتنا شیخ کے اندر ہوگی اتنی مریدین میں جائے. اسی لیے ہم جس کا شیخ کامل ہے اور زیادہ قوی نسبت اس کا حامل ہے تو اس کے مریدین کے حالات دوسرے ہوتے ہیں, ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور اللہ تعالیٰ اس کے اس میں جائز ناجائز میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. وہ گویا وہ ان کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے کہ گویا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور جس شیخ کے اندر یہ اس درجے کی قوت نہیں ہوتی اس کے مریدین جی. اسی لیے حضرت ثانوی نے فرمایا کہ شیخ کامل کی پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے اکثر مریدوں کی حالت بہت اچھی ہو, وہ بہت اچھی میں درجات ہیں, وہ نسبت کے اوپر منتقل ہے. اگر کسی کے مرید ہیں 100 مرید ہیں اور 70 کی حالت اچھی 80 کی حالت اچھی ہے تو کہیں گے یہ شیخ صحیح ہے, کچھ تو انڈے گندے نکل ہی جاتے. لیکن کسی کے اگر یہ حال ہے کہ شیخ کی جو 100 مریدوں میں سے 20 کی حالت اچھی ہے 80 کی خراب ہے تو سمجھ لو کہ یہ شیخ میں اس میں تاثیر نہیں ہے. اس کی نسبت قوت احسانی جو ہے وہ بہت کم ہے, کمزور ہے. تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عبادت کرو. اور عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی مومن کی عبادت ہے کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا لوگوں سے باتیں کرنا, کسی وقت بھی یہ نہ ہو کہ اللہ سے کو غافل ہو کے اور مخلوق میں مشغول ہو جائے. اس کو ہر وقت اس کے دل میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت بندھا رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بالکل 24 گھنٹے ایک ہی کی حالت رہے گی, اس میں تغیر آتا رہتا ہے. جیسے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں. آپ سے جب رہتا ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ساعتن قضا و ساعتن قضا. کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے تو ویسے بھی دونوں حالت ہوں گی. یہ کیفیت احسانی کی کمی کا نہیں ہے. کیفیت احسانی تو یہی ہے کہ وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ایک دھیان ان کے قلب کے ہر کسی گوشے میں ہوتا ہے, لیکن انہیں تھوڑا سا حجاب ہو جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کے کاموں میں لگ سکے. اگر وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہی کیفیت ہے تو تم فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگے اور دنیا کے تم کوئی کام نہ کر سکے. اس واسطے بس یہ دھیان اور یہ کیفیت جو ہے جو آگے تفصیل سے بتائیں گے, کیفیت احسانی جو ایک ہی اس میں فرمایا جتنی قوی نسبت جتنی قوی شیخ کی ہوئی کیفیت احسانی حاصل ہوگی نسبت مع اللہ حاصل ہوگی اسی قدر اسی کے بقدر اس کے مریضوں میں وہ نسبت منتقل ہوگی.
ان کو اندر بلا لیجیے, کچھ جوان کھڑے ہو جائیں جگہ بن جائے گی, اندر بلا لیں. ملفوظ دوبارہ سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. کیفیت احسانیہ کی قوت و ضعف کا راز. ارشاد فرمایا کہ شیخ جتنا قوی النسبت اور جتنی قوی کیفیت احسانیہ کا حامل ہوتا ہے اتنی ہی قوی نسبت اور کیفیت احسانیہ اس کے مریدین میں منتقل.
اس وقت بڑے بڑے علماء افریقہ کے اکابر علماء موجود تھے, مولانا عبدالحمید صاحب, مولانا یوسف پٹیل صاحب, مولانا ناصر مسعود ناصر اور بھی دیگر بڑے بڑے علماء حضرت کی اس وقت کے یہ مضامین ہیں جن کا رنگ ہی کچھ دوسرا ہے. حضرت کے علمی تبحر کا اور علمی کا اس میں گہرائی جو حاصل تھی وہ علماء کے سامنے کھل دی تھی. اس کا کمال یہ تھا کہ جیسا علماء سمجھتے تھے ویسا ہی عوام بھی سمجھتے تھے. ایسا بیان نہیں ہوتا تھا کہ صرف علماء سمجھ سکے عوام نہ سمجھ سکے.
صحابہ کو ایمان اور اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا اور احسانی کیفیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نبوت سے ملی. اس کے بعد اب قیامت تک کسی کو پیغمبر کا قلب نہیں مل سکتا, اس لیے اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی جیسا ایمان و احسان اب کسی کا نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کیفیت احسانیہ امتی سے امتی کے قلب میں منتقل ہو رہی ہے, تو کہاں نبی اور کہاں امتی. نبی کے قلب مبارک سے جو ایمان و احسان امتی کے قلب میں منتقل ہوا, وہ ایمان و احسان امتی سے امتی کے قلب میں کیسے منتقل ہو سکتا ہے؟ اس لیے دنیا کا بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن کیفیت احسانیہ ایک کلی مشکک ہے. نبی کے قلب کی احسانی کیفیت تو اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لہذا اب یہ کیفیت احسانیہ امتی سے امتی کے قلب میں منتقل ہوگی. کسی صاحب نسبت امتی کے قلب میں جس درجے کی کیفیت احسانی ہوگی اسی درجے کی دوسرے امتی میں منتقل ہوگی. اس لیے شیخ جتنا قوی النسبت اور حامل کیفیت احسانیہ قویہ ہوگا اتنی ہی قوی کیفیت احسانی دوسرے کے قلب میں منتقل ہوگی.
والا نے فرمایا یہ جیو نقطہ ہے کہ اب کیونکہ جس کہتے ہیں صحابہ ادنا بڑے سے بڑے سے بڑا ولی بھی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں سکتا جس نے صرف ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آئی جگہ دو بھائی بیٹھ کے. بند کرو دروازہ. اچھا تار لگی تو نبی جذبات نے فرمایا یہ جو کہتی ہے نا کہ ہم بلکہ عقیدہ ہے کہنا کیا ہے عقیدہ ہے کہ کوئی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر اس دنیا کا بڑے سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ ہو یا امام بخاری ہو یا امام احمد بن حنبل ہو یا کتنے سے بڑے بڑے مفسر جو گزر گئے یا محدثین گزر گئے وہ ایک ادنا صحابی جس نے ایک حرف نہیں پڑھا دین کا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور جس نے ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس پر پڑ گئی تو اس کی وجہ کیا ہے جو حضرت نے بیان فرمایا کہ جو جتنا قوی النسبت ہوتا ہے وہی ویسی قوی النسبت یا منتقل ہوتی ہے اس کی قوی نسبت اسی درجے میں منتقل ہوتی ہے. تو کیونکہ اب نبی کا قلب کسی کو مل نہیں سکتا صحابہ کو جو ایمان ملا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ملا تھا آپ کی نگاہ پڑی تھی ان پر. تو اب کیونکہ نبی کا قلب کسی کو قیامت تک نہیں مل سکتا اس لیے اب قیامت تک کوئی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں مل سکتا. جتنا شیخ کی نسبت قوی نسبت قوی یا جو فرمایا یعنی قوی نسبت کا جو حامل ہوگا اسی کے بقدر اس کی نسبت منتقل ہوگی. جو جتنا کمزور نسبت کا ہوگا اور کمزور کیفیت احسانی رکھتا ہوگا تو اس کی نسبت جو منتقل ہوگی وہ بھی کمزور ہوگی. اس کے مریدین کے حالات اس کے اپنے حالات اور اس کے مریدین کے حالات اس پر گواہی دیں گے کہ یہ اس میں کمزوری ہے.
اب آگے سے پڑھ لوں محفوظ جی وہ دوبارہ پڑھ لوں بس محفوظ حفاظت نظر کے بدل جزاک حفاظت نظر کے مضمون پر ایک نادان کا اعتراض اور حضرت والا کا جواب. حضرت اقدس دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم جو اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے نے جو ڈربن سے حضرت والا کے استقبال کے لیے تشریف لائے تھے حضرت والا سے عرض کیا کہ میں نے اپنی مجلس میں حفاظت نظر کے متعلق مضمون بیان کیا. ایک صاحب نے جو مجلس میں موجود تھے اگلے دن ایک اجتماع میں تقریر کی اور کہا کہ امت میں تو کفر اور ارتداد کا کالرا پھیلا ہوا ہے اور یہ صوفیہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بدنظری کے زکام کا علاج کر رہے ہیں. ان کے یہاں بس یہی رٹ ہے کہ نگاہ بچاؤ نگاہ بچاؤ. امت کی فکر نہیں جو کفر و ارتداد میں مبتلا ہو رہی ہے. لہٰذا یہ خانقاہوں میں چھپ کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. صوفیوں کو چاہیے کہ باہر نکلیں حفاظت نظر کے زکام کے علاج کو چھوڑیں اور امت کو کفر و ارتداد کے کالرے سے بچائیں. یہ سن کر حضرت والا نے ارشاد فرمایا
بڑے بڑے علماء بھی اس کا جواب دینے سے ڈگمگا جاتے کہ کیا اس کا جواب دیں ایسی بات کہہ رہا ہے. حضرت والا کے سنو دیکھو دین حضرت نے فرمایا تھا کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ نے میرے پر ایسا کھول دیا ہے کہ میں اس کو ثابت کر دیتا ہوں کسی کو کوئی اشکال نہیں رہے.
یہ سن کر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چاروں طرف کفر ہی کفر تھا کفر کا کالرا جیسا اس وقت پھیلا ہوا تھا اس زمانے میں نہیں ہے، اب تو مسلمانوں کی کثرت ہے، اس وقت تو مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے زین العین النظر، بدنظری آنکھوں کا زنا ہے، اور لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بدنظری کرنے والا اور جو خود کو بدنظری کے لیے پیش کرے یعنی ناظر و منظور پر اللہ کی لعنت ہو، اور لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین، ٹخنے مت چھپاؤ کیونکہ ٹخنے چھپانے والوں سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتے، اور نماز میں کوہنیوں کو کف تراش القلب، کتے کی طرح نہ پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ اے صحابہ کیا نگاہوں کی حفاظت کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، اور کیا ٹخنے چھپانے کی فکر میں پڑے ہو، اور کیا ایک مشت داڑھی کو اہمیت دیتے ہو، دیکھتے نہیں ہو امت کفر میں مبتلا ہے، بدنظری اور ٹخنا چھپانے وغیرہ جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو، امت کو کفر سے بچاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ سبحان۔ ان مقرر صاحب سے یہ پوچھو کہ اگر یہ احکام دین کا اہم جز نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین کا جز نہیں، احکام دین نہیں، اگر یہ احکام
جی ان مقرر صاحب سے یہ پوچھو کہ اگر یہ احکام دین کا اہم جز نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جبکہ کفر کا غلبہ تھا ان کا حکم کیوں دیا؟ جو شخص نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی تبلیغ، اس کی تدریس، اس کی تصنیف سب عدم قبول کے خطرے میں ہے، اس کا مبلغ ہونا خطرے میں ہے، اس کا مدرس ہونا خطرے میں ہے، اس کا مصنف ہونا خطرے میں ہے، کیونکہ بالفرض اگر اس کی تبلیغ و تصنیف سے سب اللہ والے ہو بھی گئے، لیکن یہ خود تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ سے نہیں نکل سکتا، اس کی دعوت سے اگرچہ سب رحمت میں آ گئے، لیکن یہ خود تو لعنت ہی میں رہے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا۔ اگر ایک ڈاکٹر کے گردے میں پتھری ہے لیکن آپریشن کر کے دوسروں کے گردے سے پتھری نکال رہا ہے تو دوسرے تو شفا پا جائیں گے، لیکن اس کے گردے کی پتھری نہیں نکل سکتی، جب تک کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا یہ اسی مرض میں مبتلا رہے گا اور اسی میں مرے گا۔ سبحان اللہ۔ مجلس 14 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 7 اکتوبر 1998 بروز بدھ بوقت 6:15 صبح بعد فجر مسجد حمزہ لینیشیا۔ حدیث اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک الی آخر کی عجیب و غریب شرح۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاً زوال نعمت سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زائل ہو جانے سے، اور زوال نعمت کیا ہے؟ مثلاً رات کو خیریت سے سوئے، صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یا مالدار تھا اچانک تجارت میں گھاٹا آ گیا اور فقیر اور مقروض ہو گیا، یا کوئی بیماری آ گئی اور صحت کی نعمت زائل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آپ نے ایسی دعا سکھا دی تاکہ میری امت کے لوگوں کی نعمتیں زائل ہی نہ ہوں۔ یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں، اسی طرح باطنی نعمتوں کے زوال سے پناہ بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے نعمت تقویٰ ہے کہ ابھی تک محفوظ تھے لیکن ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ایئر ہوسٹسوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور آنکھوں کی نعمت تقویٰ زائل ہو گئی، یا کانوں سے گانا سننے لگے اور کانوں کا تقویٰ زائل ہو گیا، یا غصہ
عام آدمی کی نگاہ یہیں تک جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، یا آپ کی نعمت کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں، تو یہ ظاہری نعمتوں کی جسمانی نعمتوں تک جاتی ہے کہ آنکھیں زائل نہ ہو جائے اور ہماری کوئی بیماری نہ لگ جائے، کچھ اور مصیبت نہ آ جائے۔ لیکن حضرت والا نے کیا فرمایا کہ ظاہری کے ساتھ باطنی نعمتوں سے بھی پناہ مانگی، یہ زوال سے، یہ حضرت والا کا یعنی الہامی عضو ہے، اور ظاہری نعمتوں کو سب جسمانی نعمتوں تک محدود رہتی. حضرت والا نے فرمایا کہ اس کے ساتھ باطنی نعمت کے زوال سے بھی پناہ مانگنا اس میں شامل ہے.
اور آنکھوں کی نعمت تقوی زائل ہو گئی، یا کانوں سے گانا سننے لگے اور کانوں کا تقوی زائل ہو گیا، یا غصہ چڑھ گیا تو ماں باپ سے لڑنے لگے، یا بے قصد سمجھ کر بیوی کو پیٹنے لگے، تو زوال نعمت کے معنی یہ بھی ہیں کہ اخلاقی طور پر ہمارا اعتدال اور استقامت ختم ہو جائے اور کوئی رذیلہ غالب ہو جائے. لہذا اخلاقی زوال ہو یا ایمانی زوال ہو یا کیفیت احسانیہ کا زوال ہو، سب اس میں شامل ہے. سبحان
اللہ.
عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا سخت بے ادبی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعمت فرمایا، ازالہ نعمت نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں ازالہ نعمت نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من ازالت نعمتک، کیونکہ ازالہ یعنی نعمت سے محرومی کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. عیب سے اللہ پاک کی تنزیح اور عظمت الہیہ کی رعایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہم سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں.
زائل کرنا اور زوال کے معنی زائل ہونا، وہ یہ ادب ہے علوم نبوت کا، جان پاک نبوت کی ادب ہے کہ آپ نے اگر یہ فرماتے کہ اللہ من اعوذ بک من ازالت نعمت، یا اللہ مجھے نعمت کی ازالے سے، آپ کی نعمت کو زائل کر دینے سے میں پناہ چاہتا ہوں، اس میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نعمت ظاہر کی، یہ بے ادبی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعمت بنا کہ اللہ نعمت کے ظاہر ہونے سے پناہ چاہتا ہوں، جو میری ہی نالائقیوں کی وجہ سے اور میری ہی اس سے ہوگی. آپ تو پاک ہیں، تنزیح پاکی ہے، آپ تو پاک ہیں، اس سے یہ میری نالائقیوں کی وجہ سے مجھے مزہ آیا، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں.
عیب سے اللہ پاک کی تنزیح اور عظمت الہیہ کی رعایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
پاکی، عیبوں سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بری ہونا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہیں، عیب سے پاکی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے زوال نعمت استعمال فرمایا.
عیب سے اللہ پاک کی تنزیح اور عظمت الہیہ کی رعایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہم سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں، اے اللہ آپ زائل نہیں فرماتے. اس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، حالانکہ جو شفا دیتا ہے وہی تو بیماری بھی دیتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیے کہ بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. اسی طرح کشتی کو عیب دار کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا ادب دیکھیے کہ فرمایا، فأردت أن أعيبها، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں کشتی توڑ دوں، حالانکہ خدا ہی کا حکم تھا، لیکن توڑنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی.
بھائی کی ہر بات جو حقیقت ہو اس کو بیان کرنا جو ہے اس میں بے ادبی ہوتی ہے بعض دفعہ، اگر بے ادبی نہیں ہوتی ایک تو کہتا ہے کہ اما حضرت فرمایا تھا، ایک کہتا ہے اما جان یا اما یا امی، اور ایک کہہ کہ میری باپ کی بیوی کہتا ہے کہ وہ یہ کہہ جوتے پڑیں گے ہی نہیں سر، حالانکہ حقیقت ہے کہ باپ کی بیوی ہے، یہ بے ادبی ہے. اسی طرح ایک چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ نسبت اس کی طرف نہ کی جائے بلکہ اپنی طرف اس کی نسبت کرے، عیب کی نسبت اپنی طرف کرے، کیونکہ وہ جو حکم تھا وہ مصلحت کی خاطر تھا، ہماری ریاض کے ساتھ، اس لیے اس کی نسبت نہیں کی حضرت خضر علیہ السلام. یہ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں.
ہاں آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، ان کو آگے کر دیں، ان کو بھی نظر آ جائے گا، آپ کو بھی نظر آ جائے گا، ان کو آگے کر دیجیے. اللہ. اسی طرح کشتی کو عیبدار کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا ادب دیکھیے کہ فرمایا فأردت أن أعيبها، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیبدار کر دوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں کشتی توڑ دوں، حالانکہ خدا ہی کا حکم تھا، لیکن توڑنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ وہاں کا مالک ظالم تھا، وہ غریبوں کی کشتی چھین لیتا تھا، عیبدار کشتی اس کے ظلم سے بچ گئی، ورنہ وہ ظالم چھین لیتا. دوسرا حکم ایک لڑکے کے بارے میں ہوا کہ اس کو قتل کر دو، چونکہ علم الہی میں یہ لڑکا سرکش تھا جو آگے چل کر اپنے والدین کو ستاتا، اس لیے اس کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن چونکہ قتل بظاہر اچھی چیز نہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی. فأردنا أن يبدلهما ربهما، فأردنا فرمایا، فأراد اللہ نہیں فرمایا. ان واقعات سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک نے یہ ادب سکھایا کہ جو فعل حقیقتاً اگرچہ عیب نہیں لیکن صورتاً عیب ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے، اس لیے صورت عیب کی نسبت بھی ان کی طرف کرنا خلاف ادب ہے. لیکن جب دیوار سیدھی کرنے کا تیسرا حکم آیا کہ یہ بچے یتیم ہیں، یہاں ان کا خزانہ دفن ہے، لہذا دیوار سیدھی کر دو ورنہ خاندان والے ان بچوں کا خزانہ چھین لیں گے، کیونکہ وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. مفسرین لکھتے ہیں کان اب السابعی وفی روایت کان اب العاشر، یعنی وہ ساتواں باپ تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ دسواں باپ تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ کیسا کریم مالک ہے کہ جو ان کا بن جائے تو اس کی سات پشت تک بلکہ دس پشت تک وہ کریم مالک رحمت نازل کرتا ہے، پھر ہمیں اولاد کی کیا فکر، بس ہم ان کے بن جائیں، ہماری دس پشت تک وہ رحمت نازل فرمائیں گے. سبحان اللہ. چونکہ یہ کام ظاہراً بھی اچھا تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، تو دیکھیے قرآن پاک نے یہ ادب سکھایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق میں کیا ڈر، بے دھڑک کہہ دو، استاد ہو ماں باپ ہو، لیکن قرآن پاک نے سکھایا کہ حق پیش کرو مگر ادب کے ساتھ. حق کا پاؤڈر ادب کے کیپسول میں پیش کرو. واہ واہ واہ. حق کا پاؤڈر ادب کے کیپسول میں پیش کرو، قرآن پاک سے بڑھ کر کون ہمیں ادب کی تعلیم دے سکتا ہے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ عافیت مصیبت سے تبدیل ہو جائے. زوال نعمت اور تحول عافیت میں ملا علی قاری نے یہ فرق لکھا ہے کہ نعمت کا زوال یہ ہے کہ وہ نعمت جاتی رہے، مثلا مال جاتا رہا تو یہ نعمت کا زوال ہے، لیکن اگر مال بھی جاتا رہا اور کوئی دوسری بلا و مصیبت بھی لگ گئی تو یہ تحول عافیت ہے کہ عافیت کسی مصیبت میں منتقل ہو گئی. مثلا ایک ہزار رین لیے ہوئے بس میں جا رہے ہیں اور کسی جیب کترے نے جیب کاٹ لی تو یہ زوال نعمت ہے، اور تحول عافیت یہ ہے کہ ایک ہزار بھی چھین لیا اور پٹائی بھی کی. جیسے بنگلہ دیش میں سنا کہ وہاں جہاز پر رات کو ڈاکو ڈاکا مارتے ہیں، مال بھی چھین لیتے ہیں اور پٹائی بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ جب مال چھین لیتے ہیں تو مارتے کیوں ہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ بغیر پٹائی کے کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ جب مار پڑتی ہے تو بیچارے جلدی جلدی نکال کر ظالموں کو دے دیتے ہیں۔ یہ تحول عافیت ہے کہ نعمت بھی زائل ہو گئی اور تکلیف میں بھی مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد ہے فجاءت نقمتک، اچانک مصیبت کے پکڑ لینے سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ رات کو آرام سے سوئے اور صبح معلوم ہوا کہ گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اور جمیع سخطک، اور اے اللہ آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بہت سی اقسام و انواع ہیں، لہذا ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں۔ بڑی ناراضگی ہو، چھوٹی ناراضگی ہو، بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، سب سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مختلف انواع نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیع سخطک نہ فرماتے۔ اب سوال یہ ہے کہ زوال نعمتک اور تحول عافیتک اور فجاءت نقمتک کا جمیع سخطک سے کیا ربط ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جملہ آفات و بلیات کا نزول اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نافرمانی ہے۔ زوال نعمت، تحول عافیت اور فجاءت نقمت تو صرف تین بلائیں ہیں، لیکن بلائیں تو اور بھی بہت ہیں، لہذا جمیع سخطک فرما کر آپ نے تمام بلاؤں کے سبب سے پناہ مانگی۔ ہاں، اور ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگ کر تمام بلاؤں سے نجات کی امت کو راہ دکھا دی۔ مذکورہ تین بلائیں تو خاص تھیں، لیکن جمیع سخطک میں تمام بلاؤں سے پناہ آ گئی۔ اس کو بلاغت میں تعمیم بعد التخصیص کہتے ہیں، یعنی اے اللہ آپ کی ناراضگی کی تمام قسموں سے، چھوٹی ہوں یا بڑی، ہم پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر ناراضگی کے بعد مختلف بلائیں نازل ہوئی ہیں۔ کہیں تیز آندھی آئی، کہیں پتھر برسائے گئے، کہیں زمین میں دھسا دیا گیا۔ جس نوع اور جس درجے کی ناراضگی تھی، اسی درجے کا عذاب و غضب نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے معنی تفسیر روح المعانی میں یہ لکھے ہیں: ارادت الانتقام من العصات و انزال العقوبت بهم، کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام کا ارادہ فرما لیں اور ان پر سزا و عقوبت نازل کر دیں۔ بس جس درجے کا غضب ہوگا، اسی درجے کا انزال عقوبات و ظہور آفات و بلیات ہوگا۔ جیسے قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوا، ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فعل خبیث کو اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس زمین کو فرشتہ آسمان تک اٹھا کر لے گیا اور وہاں سے الٹ دی گئی، جس کے بعد ہلاکت یقینی تھی، لیکن اس کے ساتھ پتھروں کی بارش بھی کی گئی، جو انتہائی غضب کی علامت تھی، العیاذ باللہ۔ لہذا جس درجے کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اسی نوع کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع سخطک سے پناہ مانگ کر امت کو ہر نوع عذاب سے اور جملہ بلیات سے تحفظ عطا فرمایا، اور جب ہر نوع عذاب سے تحفظ ہوگا تو زوال نعمت، تحول عافیت اور فجاءت نقمت سے تحفظ بھی یقینی ہے۔ مجلس میں موجود بعض علماء نے عرض کیا کہ یہ بالکل انوکھی شرح ہے جو ہم نے صرف حضرت والا کی زبان مبارک سے سنی۔ حضرت والا نے فرمایا: اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اپنی بیوی پر قناعت اور اس کا طریقہ عاشقانہ۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں یہی سوچو کہ یہی میری لیلا ہے، دوسروں کی لیلا کو مت دیکھو، کیونکہ وہ ہماری نہیں ہے، جو ہمارے مولا نے ہم کو دی وہی ہماری لیلا ہے۔ ساری دنیا کی عورتیں اگر مجنو کو بریانی بھیجتی اور اس کی لیلا اس کو سوکھی روٹی بھیجتی تو بتاؤ مجنو کیا کھاتا؟ چٹنی روٹی کھاتا، دوسری عورتوں کی بریانی کو دیکھتا بھی نہیں، کہتا کہ واہ یہ میری لیلا نے مجھے دی ہے، لہذا میرے مولا نے جو بیوی مجھے دی ہے وہی میری لیلا ہے، میں دوسری لیلاؤں کو کیوں دیکھوں؟ کیونکہ شادی قسمت سے ہوتی ہے، پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا ہے، لہذا جو میرے مولا نے مجھ کو دی ہے وہ ساری لیلاؤں سے افضل ہے۔ اس پر میرا تازہ شعر اسی سفر میں ہوا، یہ حضرت والا کا شعر ہے۔ زوجہ من بحر من لیلا من، زوجہ من
دبئی میں شعر،
زوجہ من بحر من لیلا من، زاں کے دادو را مرا مولا من۔ یہ فارسی شعر میں نے بنایا تاکہ ہم لوگ اپنی بیویوں پر قانع رہیں، حرام سے بچیں، اور دوسری کالی گوری اور
پہلا مصرع
زوجہ من بحر من لیلا من،
میرے لیے میری لیلا، زوجہ من بحر من لیلا من، زاں کے داد، زاں کے
دادو را مرا مولا،
زاں کے دادو را مرا مولا من، میری زوجہ جو ہے میرے لیے یہی میری لیلا ہے، کیونکہ یہ میرے مولا نے مجھے عطا فرمائی، میرے مولا نے مجھے عطا
فرمائی۔ یہ فارسی شعر میں نے بنایا تاکہ ہم لوگ اپنی بیویوں پر قانع رہیں، حرام سے بچیں، اور دوسری کالی گوری عورتوں کو نہ دیکھیں۔ ترجمہ شعر کا یہ ہے کہ میری بیوی میرے لیے لیلا ہے، کیونکہ اس کو مجھے میرے مولا نے دیا ہے۔ میری بیوی میرے لیے لیلا ہے کیونکہ اس کو مجھے میرے مولا نے دیا ہے۔ اگر یہ استعذار رہے تو اپنی کالی کلوٹی بھی دوسری گوریوں سے اچھی لگے گی۔ بتائیے، اپنا بچہ اگر کالا ہو اور کوئی کہے کہ میرا بیٹا گورا ہے، اس سے تبدیل کر لو، تو بتائیے آپ تبدیل کریں گے؟ سبحان، واہ 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 واہ، سبحان، انکار کر دیں گے۔ اگر وہ کہے کہ بھائی میں وائٹ کلر کا دے رہا ہوں، تم اپنا بلیک مجھے، سبحان اللہ، واہ واہ، اگر وہ کہے کہ بھائی میں وائٹ کلر کا دے رہا ہوں، تم اپنا بلیک مجھے دے دو، تو آپ کہیں گے کہ اچھا، یہ بلیک مارکیٹ مت کرو۔ واہ 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 واہ، سبحان، واہ واہ واہ، حضرت والا کے اس مزاح پر سامعین ہنس پڑے، سبحان اللہ، واہ۔ حضرت والا کا تقویٰ، بعض نوجوان جو مجھ سے بیعت ہوتے ہیں میں ان کو نہیں دیکھتا، ان میں بعض شاید یہ سمجھتے ہوں کہ شیخ شاید ہم سے پیار نہیں کرتا، اس لیے ہمیں نہیں دیکھتا۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ میرے دل میں محبت ہے، لیکن میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو نہیں دیکھتا، اور جب میں اللہ کے لیے نہیں دیکھتا تو اس سے مجھے بھی اللہ کا قرب ملے گا اور ان کو بھی اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ جب اللہ کے خوف سے شیخ نظر نہیں ڈالتا تو اس سے اس کا قرب بڑھے گا، اور اس کے تقویٰ کی برکت سے طالب کو زیادہ فیض حاصل ہوگا، اور جو شیخ نگاہوں کی حفاظت نہ کرے اور اپنے حسین مریدوں کو خوب دیکھتا ہے تو یہ خود اللہ کی لعنت میں ہے، تو جو خود ملعون ہو اس سے دوسروں کو کیا فیض ہوگا؟
یا اللہ،
اس کی لعنت اس کے مرید تک پہنچے گی۔ یہ نظر نہ ڈالنا ناراضگی سے نہیں ہے، اللہ کے خوف سے ہے۔ اس پر میرے دو شعر ہیں، یہ حضرت والا کے شعر ہیں۔ تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے، بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے، بچاتا ہوں نظر کو اپنی ان سے، کہ دھوکا کھا نہ جاؤں آب و گل سے۔ تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے، بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے، بچاتا ہوں نظر کو اپنی ان سے، کہ دھوکا کھا نہ جاؤں آب و گل سے۔ انسان کیا ہے؟ مٹی اور پانی ہے، قبر میں جب حسین جائیں گے سب مٹی ہو جائیں گے۔ کتنا ہی حسن ہو، ہے تو مٹی ہی، بس رنگین مٹی ہے۔ کسی مٹی کو کباب بنا دیا، کسی کو شکر بنا دیا، کسی کو لیلا بنا دیا، لیکن قبر میں گاڑ دو تو معلوم ہو جائے گا کہ سب مٹی تھی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، این شراب و این کباب و این شکر، خاک رنگین است و نقشیں اے پسر۔ یہ شراب اور کباب اور یہ شکر اور حسینوں کے اجسام سب مٹی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹی کو رنگین کر دیا اور نقش و نگار بنا دیے ہیں۔ ہندی و قیچاقی، ترکی و حبش، جملہ یک رنگ اندر گور خش۔ ہندوستانی وہ ترکی اور قیچاقی جو ترکوں کی ایک قوم ہے، اور حبشی، ان سب کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف ہیں، لیکن قبر میں جا کر سب کا ایک ہی رنگ ہو جاتا ہے، نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں اور صرف مٹی رہ جاتی ہے. میرا شعر ہے، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی. قبر کھود کر دیکھا تو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کہاں لیلا ہے اور کہاں مجنوں، سب مٹی ہو گئی. اب لاکھ خاک چھانو، سوائے خاک کے کچھ نہیں پاؤ گے.
یا اللہ،
صرف اللہ تعالی ہی محبت کے قابل کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ محبوب ایسا ہونا چاہیے جس سے کبھی فصل اور فراق نہ ہو، یعنی جدائی نہ ہو. لہذا اگر کسی محروم کو اپنا محبوب بنایا اور سمجھا کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہیں گے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ جب وہ محروم جاجرو، یعنی گجراتی میں بیت الخلاء کو جاجرو کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ محروم جاجرو میں جائے گا تو کیا اس محروم کے ساتھ جاجرو میں بھی جاؤ گے؟ اور اگر جاؤ گے تو وہاں کیا پاؤ گے؟ اور جب تمہیں پیٹ کی خاطر اپنے کاروبار کے لیے دفتر اور بازار جانا پڑے گا تو فراق ہوگا یا نہیں؟ اور اگر وہ مر گیا تو دائمی فراق ہو جائے گا. لہذا دنیاوی محبوبوں سے دوام وصل محال ہے. صرف اللہ تعالی کی ذات پاک ایسی ہے جہاں ہر وقت دوام وصال، دوام قرب، دوام معیت ہے. کیونکہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جملہ اسمیہ ہے، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. ہم ہر وقت اللہ کے قرب سے مشرف رہ سکتے ہیں، اس لیے اللہ کے عشق میں بے چینی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر وقت وہ محبوب حقیقی ہمارے پاس. سبحان برعکس دنیاوی محبوبوں کا عشق ہے کہ عاشق صاحب کہیں پڑے ہوئے رو رہے ہیں اور معشوق صاحب کہیں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. اس کو خبر بھی نہیں کہ کوئی اس کی یاد میں رو رہا ہے. اور ایک ہمارا اللہ ہے کہ اگر رات کی تنہائی میں ایک قطرہ آنسو اس کی محبت میں گر گیا تو اللہ تعالیٰ اس آنسو سے باخبر ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اور شہیدوں کے خون کے برابر اس کو وزن کرتے ہیں. دنیا کے معشوقوں میں جدائی کا غم ہے، اس لیے ان کے عاشقین پاگل ہو گئے، اور اللہ کا عاشق کبھی پاگل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ہر وقت قرب حاصل ہے، ہر وقت وہ محبوب حقیقی ہمارے پاس ہے. کیا دنیا میں کہیں کوئی ایسا محبوب ملے گا جو ہر وقت ہمارے پاس ہو، جو ہمیں سنبھال بھی سکے اور ہماری دیکھ بھال بھی کر سکے اور ہماری مصیبت میں ہمارے کام آ سکے، بیماری کو شفا دے سکے؟ اس لیے عقلاً بھی محبت کے قابل صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، اور یہ دنیاوی محبوب اس قابل نہیں کہ ان سے محبت کی جائے، کیونکہ مذکورہ بالا شرائط محبوبیت سے یہ محروم ہیں. ہمارے میر صاحب کا شعر ہے، یہ حضرت کا شعر ہے، اشعار ہیں. ایسا محبوب کوئی دکھلائے، ایسا محبوب کوئی دکھلائے، ہو جو ہر دم دل حزین کا حبیب، ہو جو ہر دم دل حزین کا حبیب، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، رگ جان سے بھی ہو زیادہ قریب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. چودہ جمادی الثانی، مجلس پر خاص ہوتی ہے، سب تشریف لے جائیں.
جلدی جلدی حضرت کی مجلس ختم ہوئی، میرا تھوڑے آدمی نکل جائیں.
حضرت فرما رہے ہیں دو دو تین تین کر کے جائیں، ایک ایک ساتھ مجمع لگا کے باہر نہ جائیں، دو دو تین تین حضرات تشریف لے جائیں. اور خواتین سے متعلق ایک اعلان ہے کہ
ہاں
ابھی ملاقات و مسافہ نہ کریں حضرت، بہت تھک گئے. اعلان، ایک اعلان خواتین کے لیے کر دوں حضرت، اجازت ہو تو. خواتین کو ایک اعلان کرنا، اجازت ہو؟ وہاں سن رہی ہیں خواتین، یہ بلڈنگ میں جو فرسٹ فلور پہ خواتین تشریف لے جاتی ہیں، درمیان میں ایک جالی کا دروازہ ہے جو صرف بلیوں سے حفاظت کے لیے ہے، تو اس کے اندر ڈوری لگی ہوئی ہے، ڈوری کو کھینچ کے کھول لیا کریں. وہ بند ہوتی ہے تو بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ راستہ بند ہے. یہ بتایا تھا یحییٰ بھائی نے کہ وہ دروازہ جو ہے ڈوری سے کھول لیا کریں.
دروازہ سلاو.